حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ کی نافرمانی، گناہ کا کام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، وہ رات میں ہو، دن میں ہو، کسی جگہ میں ہو، کسی وقت میں ہو، پاکستان میں کوئی اللہ کی بغاوت کرے یا کسی اور جگہ پہ اللہ کے ساتھ سرکشی کرے، مسجد کے اندر گناہ کرے، مسجد سے باہر بازار اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، گناہ ہر جگہ پہ گناہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو بڑا ہی ڈرنا چاہیے رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ ایک چھوٹا سا ملازم اور نوکر اپنے سے بڑے افسر کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑا ڈرتا ہے، ایک گھر کا ملازم اور نوکر گھر کے مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑا ڈرتا اور کانپتا ہے، حالانکہ اس سے بڑے افسر اور اس کے گھر کے مالک کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، صرف وہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے سے تھوڑے سے اختیار والے کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں تو کیا ایک مومن اور مسلمان کو اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اس کو خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ذوالجلال نے مجھے سزا دے دی، مجھے پکڑ لیا، مجھے اپنی گرفت میں لیا، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں مومن آدمی اور فاسق اور فاجر آدمی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کو گناہ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اتنی بھاری لگتی ہے، اتنی مشکل لگتی ہے اور اتنا اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے دامن میں آدمی بیٹھا ہو اور اس کو خوف ہو کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے۔ مومن آدمی گناہ کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے اس طرح اللہ سے اس طرح پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا کانپ رہا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اور اللہ کا نافرمان فاسق اور فاجر آدمی وہ گناہ کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ جھوٹ بول لینا، نماز چھوڑ دینی، چوری کر لینی، وعدہ خلافی کر لینی، کسی سے بد اخلاقی اور بدتمیزی کر لینی، یہ سارے گناہ ہیں۔ اللہ کا نافرمان فاسق اور فاجر گناہ کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ فرماتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے اور آدمی تھوڑی سی حرکت سے اس کو اڑا دے، وہ صرف اتنا گناہ سمجھتا، اتنا بوجھ سمجھتا ہے جس طرح ناک مکھی بیٹھ جائے اور آدمی تھوڑی سی حرکت کر کے اس کو اڑا دے، وہ گناہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے بھائیو، اللہ کی جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، ہر جگہ پہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی سے آدمی اللہ کا متقی بندہ بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وصیت فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں جہاں بھی ہوں، جس جگہ پہ ہوں، مسجد میں ہوں تو اللہ سے ڈریں، دکان پہ بیٹھے ہیں تو اللہ سے ڈریں، کیا مسجد میں اللہ کی نافرمانی کریں تو ہمیں ڈر آتا ہے کہ اللہ کا کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے، تو دکان پہ بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، دفتر میں اور بازار میں بیٹھ کر، کیا وہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر بلا جھجک اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور اللہ ذو الجلال بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اعلانیہ بھی اور علیحدہ جگہ پہ بیٹھ کر بھی اللہ ذو الجلال سے ڈریں، اس کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیو، گناہ سے ڈرنے کا شعور اور خوف، یہ انسان کے ایمان اور اسلام کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے۔ گناہ کرتے ہوئے آدمی کے دل میں ڈر محسوس ہو اور کھٹکے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس ایمان کی روشنی، ایمان کی رمق ہے۔ لیکن جو شخص گناہ کا ایسا عادی بن جائے، ایسا گناہ کو ہضم کر لے کہ اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ کوئی دھڑکا لگے، نہ خوف محسوس ہو، نہ پریشانی ہو اور نہ اللہ کا ڈر محسوس ہو، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا آخری درجہ بھی اس کے اندر سے نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے ایمان کی تعریف پوچھی گئی، نیکی کی تعریف، اور آئی اسے اکرم علیہ وسلم نے مایا، تو نیکی کر لے تو اسی محسوس ہو اور برائی تجھے بری لگے، نیکی اچھی لگے اور برائی بری لگے، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی جون سی بھی نافرمانی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہم کئی دفعہ اپنے ذہن سے تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ گناہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ ذو الجلال کبھی تو بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور کبھی جس کو آپ چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں اس کے اوپر اتنی سخت پکڑ کرتا ہے کہ جہنم کی آگ میں اللہ ذو الجلال ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کا حال ہے، کبھی تو اللہ ذو الجلال بڑی سے بڑی نیکی بھی قبول نہیں کرتے ہیں، آدمی حج کو جاتا ہے، سفر کرتا ہے، ساری ساری رات قیام کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اللہ ذو الجلال اس کی یہ نیکی نہیں قبول کرتا۔ اور کبھی چھوٹی سی نیکی کے عوض اللہ ذو الجلال اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیتے ہیں، آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹی سی برائی ہے خیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا واقعہ بتلایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا۔ ممکن ہے کہ ہم اس کو چھوٹا سا گناہ سمجھیں کہ جی بلی باندھ لی تھی، بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو چھوڑتی نہیں تھی، نہ اس کو کھانا کھلاتی تھی، نہ پانی پلاتی تھی، اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ اللہ کی زمین سے چیزیں کھا لے، اسی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کو پکڑ لی۔ ایک بنو اسرائیل کا بڑا عابد اور زاہد، بڑی عبادت کرنے والا، اس کو اللہ ذو الجلال نے اس کی ایک بات کی وجہ سے ایسے پکڑا کہ اس کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت بیکار ہو گئی۔ اس نے کیا کہا؟ ایک جملہ اس نے منہ سے نکالا تھا، اس نے ایک دوسرے آدمی کو فسق و فجور کے اوپر دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عذاب دے گا، اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ایک ہی جملہ تھا نا کہ یہ جو فاسق اور فاجر آدمی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عذاب دے گا اور اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جب اس کو موت آئی تو رب کائنات کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اللہ ذو الجلال نے اس سے پوچھا تجھے کس نے اختیار دیا ہے آگ میں کسی کو ڈالنے کا اور میرا عذاب دینے اور دلوانے کا، یہ تجھے کس نے اختیار دی؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو آگ میں ڈالو، یہ اپنی عبادت پر، اپنے زہد اور تقوی پر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں؟ میرے بھائیوں، برائی سے ڈرنا چاہیے، دل کے اندر ہر وقت خوف ہو کہ کب اللہ عز و جلال مجھے پکڑ لے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے، مسجد میں ہوں پھر بھی، مسجد سے باہر ہوں پھر بھی، اور جون سا بھی گناہ ہو، ہم نے اپنے ذہنوں سے گناہوں کی تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اس کی خیر ہے، اس کی خیر نہیں ہے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، وہ یہ تقسیم نہیں کرتے تھے کہ جری ہو کر گناہوں کو اپنی عادت بنا لیں، کبھی غفلت سے، نفس کے غلبے سے، شہوت کے غلبے سے اگر گناہ ہو جاتا، اسی وقت دل میں ندامت اور پریشانی آتی، اللہ عز و جلال کے دربار میں حاضر ہوتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے، آپ سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے، ان کو پریشانی لگ جاتی. لیکن آدمی رات بھی گناہ کر رہا ہے، دن کو بھی گناہ کر رہا ہے، آدمی مجرم بنا ہوا ہے، اور یہ گناہ کرتے ہوئے اس کو دل میں کوئی ندامت محسوس نہیں ہوتی، اور یہ ذہن میں بٹھائے ہوئے ہے خیر ہے جی، خیر ہے جی، یہ مومن اور متقی کا کام نہیں. آدمی اللہ عز و جلال کی نافرمانی کرتے ہوئے داڑھی مونڈتا ہے، خاتون بے پرد گھر سے نکلتی ہے، یہ کتنے بڑے بڑے جرم ہیں، اللہ کی بڑی، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے. اور پھر آدمی اس کو آر نہ سمجھے، اس کو گناہ نہ سمجھے، اللہ کا ڈر نہ ہو. میرے اس بھائی کو سوچنا چاہیے کہ اگر کہیں اس حالت میں موت آ جائے کہ چہرے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، کسی حجام کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتہ آ جائے اور اس کی روح کو قبض کر لے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اللہ عز و جلال کو کیا جواب دے گا؟ اور بلا جسے کوئی اس کے دل میں خوف ہی نہیں. مسجد کے اندر گناہ کریں تو گناہ ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی گناہ کریں تو وہ بھی گناہ ہے، رمضان المبارک کے بعد آپ گناہ کریں تو وہ بھی گناہ ہے، بیت اللہ کے اندر آ کر آپ گناہ کریں تو وہ بھی بڑا جرم ہے، اور بیت اللہ سے باہر مکہ کے اندر گناہ کریں وہ بھی بڑا جرم ہے. گناہ ہر جگہ پہ گناہ ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن کئی دفعہ کسی وقت یا کسی جگہ کی حرمت اور تقدس کی وجہ سے گناہ کی سزا اور پکڑ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں، مومن اپنے دل میں یہ خوف محسوس کرتا ہے کہ یہ دن اور یہ مہینہ، یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں اگر گناہ کریں گے، اللہ عز و جلال کی نافرمانی کریں گے تو اللہ عز و جلال جلدی پکڑ لے گا اور سخت پکڑے گا. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے دلوں میں ایک شعور ہوتا ہے، اور کسی کو اگر وہ شراب پیتے ہوئے دیکھے نا رمضان کے دن میں، تو ہر آدمی وہ کیسا برا بھی ہو اس کو ملامت کرتا ہے کہ بھئی آپ شرم کریں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا وقت تھا اور آپ شراب پی رہے. شراب پینا رمضان میں بھی گناہ ہے اور رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ایک شعور ہے کہ رمضان المبارک کے دن میں جو آدمی شراب پی رہا ہے، یہ سری اللہ عز و جلال کی بغاوت اور سرکشی پہ اتر آیا ہے. آدمی بازار میں شراب پیے بڑا جرم ہے، لیکن مسجد میں آ کر اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کیا خیال ہے؟ یہ دوہرا جرم ہوگا، ایک تو شراب پینے کا، اور دوسرا اللہ عز و جلال کے گھر کے تقدس اور حرمت کو پامال کرنے کا. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس دور کے علماء کو اور طلبہ کو جگانے کے لیے شرک کے خلاف کہ شرک یہ کہاں تک پھیلا ہے، کیسے مزار بنے ہوئے ہیں، ان کا طواف ہو رہا ہے، لوگ فوت ہونے والوں سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم اور بڑا گناہ تھا۔ وہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہنے لگے، جی ایک واقعہ پیش آ گیا، بڑا سنگین اور بڑا سانحہ پیش آ گیا۔ وہ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں شیخ صاحب کیا بتانے لگے۔ کہنے لگے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ بیت اللہ کے اندر، مکہ میں بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر میں ایک مرد اور عورت نے بدکاری کر لی۔ جب مجمع نے یہ بات سنی نا تو بڑا اشتعال، بڑا جوش مجمع کے اندر پیدا ہوا، ابھی اٹھیں اور ان کو تہس نہس کریں، اللہ کے گھر کا تقدس انہوں نے پامال کیا ہے۔ جب دیکھا نا کہ اب پورا جوش آ گیا ہے اور غصہ اور غضب جوبن پہ ہے، تو فرمانے لگے، اللہ کے بندو، اس سے بڑا گناہ تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں ہو رہا ہے، تمہاری گلی کوچوں میں ہو رہا ہے، تمہارے علاقے میں ہو رہا ہے، اس سے بڑا گناہ۔ لوگ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہنا ہے۔ فرمانے لگے، کیا تمہارے ارد گرد شرک نہیں ہو رہا، قبروں کا طواف نہیں ہو رہا، وہاں نظر و نیاز نہیں چڑھائی جاتی؟ یہ اللہ کی زمین پہ جتنی بھی بغاوتیں اور جتنے بھی شرک اور بڑے سے بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ اللہ عز وجلال کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ مہینے اللہ عز وجلال نے ایسے رکھے ہیں کہ جن میں ایک مسلمان کو، مومن کو، اللہ سے ڈرنے والے متقی آدمی کو تو بہت زیادہ احتیاط سے رہنا پڑتا ہے، بڑا پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ افسوس، مسلمانوں کی جہالت پہ اور مسلمانوں کی غفلت پہ دین کے ساتھ اور اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق رکھا۔ ہمارے اندر بعض مہینوں کی وہ حرمت بھی نہ رہی جو اللہ کے دشمنوں کافروں کے اندر ان مہینوں کی حرمت اور عظمت موجود تھی، بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں نا، رمضان کے اندر جا کر تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کو کہ یہ رمضان ہے، چلو نماز شروع ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن باقی 11 مہینوں میں کسی مہینے کا امتیاز، کسی مہینے کا فرق محسوس نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، حالانکہ باقی 11 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ اور حرمت والے مہینے ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت اور تقدس تو رمضان المبارک سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک ان 4 مہینوں میں شامل نہیں ہے جن کو اللہ عز و جلال نے اشہر الحرم، حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اور یہ کس دن سے لے کر، جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے لے کر اللہ عز و جلال نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی۔ اِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ کے اندر بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کس دن سے لے کر؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ کیا یہ 12 کے 12 مہینے اپنی عزت اور عظمت میں برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا فرمایا؟ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کی اللہ کے ہاں عزت بڑی ہے، ان کی شان بڑی ہے، ان چار مہینوں میں پھر کیا کریں آپ؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، آپ ظالم نہ بن جائیں۔ کیا باقی آٹھ مہینوں میں ظالم بنے رہیں اور ان چار میں نہ بنے؟ نہیں، ظلم اور گناہ ہر وقت گناہ ہے، لیکن ان چار مہینوں میں اگر آپ ظلم کریں گے، گناہ کریں گے، تو اس کی پکڑ اور اس کی سزا اور سختی اللہ کی طرف سے زیادہ ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں وہ چار مہینے ہیں جن کا کافر بھی احترام کرتے تھے، اور کتنا احترام کرتے تھے کہ باپ کا قاتل بیٹے کا دشمن اور قاتل سامنے آ جاتا تو اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کی حرمت پامال ہوگی۔ عبد القیس ایک قبیلہ تھا، وہاں کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہنے لگے، کہتے ہیں جی آپ ہمیں موٹی موٹی باتیں بتا دیں، جو اسلام کی بڑی بڑی باتیں ہیں نا، اصول ہیں، وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، باقی مہینوں میں ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ہمارے دشمن مضر رہتے ہیں، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں وہاں سے گزرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہتے، اور جب یہ چار مہینے گزر جائیں تو پھر تو ہماری جنگ ہو، وہ ہمیں چھوڑے ہی نہیں، آپ ہمیں موٹی موٹی باتیں بتا دیں۔ کیا مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہے؟ کتنے فیصد ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ان چار مہینوں کا نام جانتے ہیں اور پھر ان چار مہینوں کی عظمت اور ان کے تقدس کا اتنا خیال کرتے ہیں جتنا کافر بھی کرتے تھے؟ ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے نا خیال، ہمیں تو ان چار مہینوں کی عظمت کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام کو قربانی کے دن دسویں تاریخ کو منا کے اندر بڑا عظیم الشان خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگ خاموش رہے کہ پتہ نہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، شاید کوئی آپ اس کا اور نام لیں گے، لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے کہ شاید کوئی آپ اور نام لیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں؟ جی ہاں ہاں مکہ ہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید کوئی اور نام لیں گے، دن کا تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ فرمایا کیا یہ قربانی والا دن نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں جی قربانی والا دن ہی ہے۔ یہ تین اقرار آپ نے کیوں کروائے تھے؟ ایک تو یہ شہر کون سا ہے، ایک یہ مہینہ کون سا ہے، اور یہ دن کون سا ہے؟ اس لیے کہ سارے مسلمان جو آپ کی بات سن رہے تھے ان کے دلوں میں اس شہر کا تقدس بھی تھا، اس مہینے کی عظمت بھی تھی، اور اس دن کی عظمت بھی ان کے دلوں میں اجاگر تھی۔ آپ نے فرمایا پھر سن لو، سن لو، ایک مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، یہ تمہارے اوپر اس دن کی حرمت سے، اس شہر کی عظمت سے اور اس مہینے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال، اس کا خون، حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. مسلمان کے خون، عزت اور جان اور مال کی عظمت اور حرمت تمہارے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اس مہینے کی عظمت سمجھ رہے ہو، اس دن کی عظمت سمجھ رہے ہو اور اس شہر مکہ کی عظمت سمجھ رہے ہو. میرے بھائیو، ہمیں بھی یہ اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے کہ حرمت کے مہینے شروع ہو گئے. حرمت کے چار مہینے، ایک مہینہ جو اس وقت ختم ہو رہا ہے، ذی قعدہ جسے کہتے ہیں، شاید اس کی 26 یا 27 تاریخ ہے. یہ مہینہ گزر گیا اور میرے خیال میں ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حرمت والا ایک مہینہ تو گزر گیا. انہوں نے اس مہینے کے اندر بھی گناہوں کی ایسے ہی روٹین رکھی ہے اور ایسے ہی اپنے معمولات رکھے ہیں جیسے دوسرے مہینوں میں رکھتے تھے. اور دوسرا مہینہ ذوالحجہ ہے جو آگے شروع ہوگا، تیسرا مہینہ محرم ہے. یہ تین مہینے متواتر ہیں اور چوتھا مہینہ وہ رجب ہے، رجب کا مہینہ. یہ چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں کافر لوگ بھی اپنے دشمن کو دیکھ کر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اپنے قاتل، باپ کے قاتل اور اپنے خاندان کے بدترین دشمن کو دیکھ کر بھی آنکھیں جھکا لیتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور اس مہینے کا تقدس اور عظمت پامال ہو کر رہ جائے گی. اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ لوگوں ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. میرے بھائیو، ظلم کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، نہ تو ان چار مہینوں میں اور نہ ہی باقی مہینوں میں، لیکن ان چار مہینوں میں کیا ہوا ظلم اللہ عز و جلال کے ہاں سختی، ظلم کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے. ظلم بہت بڑا گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. لوگوں، ظلم سے بچا کرو، قیامت کے دن ایک ایک ظلم کئی کئی اندھیرے بن کر آئے گا. ایک ظلم، ایک زیادتی، ظلمات يوم القيامة، قیامت کے دن آپ کے لیے کئی اندھیرے بن جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجتے ہوئے کہا تھا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، کہ اے معاذ، مظلوم کی بدعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کے درمیان اور اللہ عز و جلال کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اس کی بدعا سیدھی ڈائریکٹ اللہ عز و جلال تک پہنچتی ہے، درمیان میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے، اگرچہ مظلوم فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو. مظلوم وہ اللہ کا نافرمان بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ عز و جلال اس کی بدعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور ظالم کو اس کی بدعا لگ جاتی ہے. میرے بھائیو، ایک تو ظلم ہوتا ہے جو آدمی اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان کرتا ہے، یہ ایک ایسا ظلم ہے جو سب ظلموں سے بڑا ظلم اور سب سے بدترین ظلم وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایونا لم یظلم نفسہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب ہمیں بتلاؤ کون سا آدمی ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہر آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو۔ اس ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت نہیں پڑھی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ وہ ظلم ہے، اور بھائیو یہ ایسا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا جو اللہ تعالیٰ خود بھی معاف نہیں کریں۔ یہ ظلم نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظلم والا شرک والا ظلم یہ نہیں بخشوں گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ عز وجلال فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہیں گے بخش دیں گے۔ لمن یشاء، کئی بھائی ہمارے یہ سمجھ لیتے ہیں جی ہم شرک نہیں کرتے، چلو باقی سب کچھ کر بھی لیں تو اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں معاف کر ہی دوں گا، شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ضرور معاف کر دوں گا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کے اللہ چاہے گا اس کے گناہ معاف کرے گا، جس کے چاہے گا۔ اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا یا ہمیں سزا دے دے گا، یہ کسی کو پتہ؟ ان بندوں میں شامل ہونے کے لیے کہ جن کے شرک کے علاوہ گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف کر دیں، ان بندوں میں شامل ہونے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو بھائیو ایک تو یہ ظلم ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ شرک والا ظلم میں نہیں معاف کروں۔ اکبر الکبائر عند اللہ، جتنے کبیرہ گناہ ہیں اللہ کی زمین پہ انسانوں سے جتنے بھی بڑے سے بڑے جرم ہو سکتے ہیں، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، اور ایسا ظالم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اس پر جنت حرام ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا سمجھنے والا، غوث العظم سمجھنے والا، مشکل کشا کے نعرے لگانے والا، حاضر ناظر سمجھنے والا، عالم الغیب سمجھنے والا، ان سے استعانت کرنے والا، نظر و نیاز دینے والا، اور کسی کو سفارشی بنانے والا، ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ سارے کے سارے گناہ یہ بڑا شرک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں۔ میرے بھائیوں دوسرے ظلم وہ ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، ایک تو شرک ہے نا، اور دوسرے ظلم کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی میں نہیں معاف کرتا، میں نہیں معاف کرتا، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے نا اس سے معاف کروا لیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حقوق العباد، بندے کا بندے پر ظلم، بندے کی بندے پر زیادتی، یہ اللہ عزوجلال پھر کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں یہ زیادتی ایسی چیز ہے، ظلم ایسا چیز ہے کہ اگر کوئی جانور بھی جانور کے اوپر ظلم کر لے دنیا میں، تو قیامت کے دن اللہ عز و جلال جب تک اس ظلم کا اس کو قصاص لے کر نہیں دیں گے ان کو ختم نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ حدیث کبھی سنی ہے کہ نہیں سنی؟ کہ جتنے جانور ہیں، بھیڑ بکری ہیں اور پرندے درندے ہیں، یہ سارے غیر مکلف ہیں. یہ بات صحیح ہے، غیر مکلف، یہ شریعت کے پابند نہیں، ان پر نماز روزہ فرض نہیں، ان کی اپنی عبادت کا طریقہ ہے، وہ سارے کرتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ترندے پرندے جانور یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تنزیہ اور تقدیس بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ جانتے. لیکن اگر ایک جانور، ایک بکری نے کسی دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ عز و جلال ان دونوں بکریوں کو اٹھا لیں گے، ان کو زندہ کریں گے، اور اس بکری سے جس نے سینگ مارا ہوگا دوسری بکری کو، اللہ تعالی قصاص لیں گے. وہ بے سینگ بکری سے اللہ عز و جلال کہیں گے کہ تو اپنا اس سے بدلہ لے لا. جب ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو اللہ عز و جلال ان کو ختم کر دیں گے. جنت اور جہنم یہ انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ عز و جلال نے بنائی، یہ بکریوں کے لیے نہیں. لیکن ہمیں دکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم انسان ہو کر، مکلف ہو کر، مسلمان ہو کر ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اللہ عز و جلال تو بکری کے ظلم کا بھی قصاص لے کر چھوڑیں گے. اس لیے میرے بھائیو، بندوں کا بندوں پر ظلم، یہ حقوق العباد ہیں اور یہ بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پھر معاف کریں گے. کسی سے قرض لے لیا ہو اور اس کا قرض آپ ہڑپ کر جائیں، ایسے دنیا سے چلے جائیں، پیچھے سے وہ کوئی قرض ہی ادا نہ کرے، تو کیا چھوٹ جائیں گے؟ یہ ظلم ہے نا، یہ مالی ظلم ہے. نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی جان اس کے قرض کے ساتھ باندھی رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو اس کی جان نہیں چھوٹتی. میں نے آپ بھائیوں سے ایک دفعہ یہ بات بڑی واضح طور پر کہی تھی کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کے ورثہ اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے. کہتے ہیں جی کر دیں گے کر دیں گے، سال گزر جاتا ہے، دو سال گزر جاتے ہیں، ایسے ہی ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، کر دیں گے، کاروبار چل رہا ہے، نکلیں گے پیسے تو کر دیں گے. جب تک اس کا قرض آپ ادا نہیں کریں گے، صرف ذمہ داری ہی قبول نہ کریں بلکہ فوت ہونے والے کا کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی قرض ادا کریں تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی فوت ہوا، مقروض تھا، اللہ اکبر، اس کے بیٹے نے کہا جی میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس میت کا قرض ادا کر دیا ہے. آپ نے فرمایا الآن بررت جلدہ، کہ تو نے اب اس کے جسم کو ٹھنڈا کیا ہے، اب الآن، اب تو نے اس کے جسم کو ٹھنڈا کیا ہے جو آگ کے اندر جل رہا تھا. اولاد ہے وہ بھی ٹال مٹول کرتی رہتی، اور بھائی ہوں، وارث ہوں، جن کے لیے وہ بیچارہ جہنم کی آخری طرح جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، اس کو دولت، ان کو دولت کما کر دیتا رہا کہ میرے بیٹے پریشان نہ ہوں، یہ عیاشی کریں گے، ان کو گاڑیاں لے دوں، ان کو مکان لے دوں، ان کو فیکٹریاں بنا دوں، یہ بنا دوں، وہ بنا دوں، جن کے لیے اس نے اپنی آخرت برباد کی تھی اور اپنے لیے جہنم خریدی تھی، اب ان کا حال یہ، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہیں. میرے بھائیو، قرض جلدی جلدی ادا کیا کریں، میت کا قرض آپ جلدی ادا کریں تاکہ اس کا چمڑا ٹھنڈا ہو جائے، اس کی جان چھوٹ جائے. یہ قرض حقوق العباد میں سے ہے. کسی کو گالی دے دینا یہ ظلم ہے یا نہیں بھائی؟ کسی کو ہاتھ سے ماریں یہ بھی ظلم ہے، کسی کا مال کسی بھی دھوکے اور دغا فریبی کی صورت میں آپ اپنے قبضے میں لے لیں یہ بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں یہ نہیں معاف کرتا۔ جس سے قرض لیا تھا اسے جا کر آپ نمٹ لو، جس کو گالی دی تھی جاؤ اس کے پاس، جس کی چگلی کی تھی جاؤ اس کے پاس۔ بڑے نیک لوگ چگلیاں کر کر کے اپنی نیکیاں کسی کو دے رہے ہوتے ہیں اور کسی کی نیکیاں کسی کی برائیاں خود لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تہجد گزار بڑے نیک اللہ کے بندے، بس ان کا کام کیا ہے؟ چگلیاں کرنا۔ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں ان کو کوئی آدمی پسند ہی نہیں آتا، کبھی کسی کو لے لیا، کبھی کسی کو لے لیا، کبھی کسی کو لے لیا۔ اور ایسا آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے میرے بھائی؟ وہ اپنی نیکیاں کما کما کر رات کو بڑی تاب اور مشقت سے تہجد پڑھ پڑھ کر وہ لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، اور ان کے جو گناہ اور برائیاں ہیں نا وہ اپنے ساتھ لے رہا ہوتا ہے۔ کیسا بے وقوف اور احمق شخص ہے جو دوسروں کی چگلی کرتا ہے۔ زبان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، مالی طور پر بھی ظلم ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کم از کم یہ چار جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر تو ظلم نہ کرو نا۔ میرے بھائیو، یہ ظلم اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے کہ بھائی جن جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے آپ جا کر ان سے معافی لے لو۔ اب یہ آدمی کیسے معافی لے گا؟ دنیا میں تو آدمی راضی کر سکتا ہے نا بھائی، کوئی سفارش لے جائے، کوئی رشتہ دار لے جائے، یا پیسے ہی اس کو دے دے کہ جی آپ کو زخم ہو گیا تھا آپ پیسے لے لیں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن وہاں آپ فرماتے ہیں لا درہم لہ ولا دینار، کہ آدمی کے پاس نہ پیسے ہوں گے نہ درہم دینار ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں بنے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو انصاف کرنا ہے، قصاص لینا ہی لینا ہے، انصاف کرنا ہے میں نے تو۔ کیا کرو پھر؟ جو تمہاری نیکی ہیں ان کو دے کر راضی کر لو، وہ نیکیاں ان کو دیں گے۔ لیکن ابھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہیں گے جی ابھی ہمارا بدلہ تو رہتا ہے، کوئی اور اٹھے گا جی اس نے مجھے گالی دی۔ جب کوئی آدمی دیکھے گا نیکیاں مل رہی ہیں تو کوئی پیچھے رہے گا؟ تو پھر اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ بھائی ان کی تو اب جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہوگی، اب یہ پھر ایسا کر لو کہ جو تمہارے گناہ ہیں یہ اس کے سر ڈال دیں۔ ثم یطرح فی النار، پھر یہ ظلم اور زیادتی کرنے والے کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ حقوق العباد کا خیال رکھو میرے بھائیو، اور گھر سے شروع کرو، اپنی ماں سے شروع کرو، والدہ سے، باپ سے شروع کرو۔ حقوق العباد کے اندر اور اخلاق حسنہ کے اندر سب سے پہلا معاملہ اور سب سے بڑی نیکی وہ ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھو، عزیز و اقارب کا خیال رکھو، جن کے ساتھ تمہارے معاملات اور لین دین ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو اور ان کے معاملات نمٹاؤ۔ قیامت کے دن کوئی آدمی ان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور بھائیو، تیسرا ظلم جس کا تعلق اللہ ذوالجلال اور بندے کے درمیان ہو، آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے شرک کے علاوہ، وہ اب اللہ کی مرضی ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی مہربانی اور فضل ہے کہ وہ کس کو معاف کرتا ہے، کتنا معاف کرتا ہے، سارا ہی معاف کر دیتا ہے، تھوڑا معاف کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ حرمت کے مہینوں میں تو خاص خیال رکھنا چاہیے، ان مہینوں میں گناہ کی شدت اور سزا زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کی پکڑ زیادہ آ جاتی ہے۔ ایک مہینہ تو گزر رہا، دوسرے مہینے میرے بھائیو آگے آ رہے ہیں۔ ذیقعدہ ہے، یا آپ یاد بھی کر لیں، لوگوں کو بتائیں، یہ چاروں مہینے آپ حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اور گھر میں جا کر یہ آج کا خطبہ اور درس آپ دیں، اپنے عزیز و اقارب کو بتائیں، جو مسلمان ملے اس کو بتائیں کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ عز و جلال نے حرمت والے بنائے ہیں، ان میں آدمی کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے اس کی، نہ حقوق العباد میں اور نہ اللہ کے حقوق میں، نہ مالی معاملات میں اور نہ جسمانی معاملات میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو پائے، ورنہ اللہ کی ناراضگی زیادہ ہوگی۔ ایک ذیقعدہ کا مہینہ ہے، دوسرا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، تیسرا محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا وہ علیحدہ ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان مہینوں کی عزت، ان کا تقدس اور ان کی حرمت اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔